بازی قصہ دوم، پارٹ نمبر چار، مصنف ایم اے راحت، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری۔ سنو منصور، تم ایک ایسے باپ کے بیٹے تھے جو ممکن ہے شریف النفس ہو اور اقدار کی آغوش میں پرورش پا کر جوان ہوا ہو، اچھا ماحول دیکھا ہو۔ اس نے تمہیں، اپنی بیوی اور بیٹی کو اچھی زندگی دینے کے لیے بہت محنت مزدوری کر کے کچھ حاصل کرنا چاہا ہو، لیکن اس کے بعد وہ سیٹ جبار کا ملازم ہو گیا۔ طارق اور اس جیسے دوسرے لوگوں نے تمہارے باپ کو جن راہوں پر گامزن کیا، تمہارا باپ ان پر چل پڑا کیونکہ اس نے حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ منصور، تمہاری پرورش اسی کمائی سے تو ہوئی جو تمہارے باپ کے ذریعے تم تک پہنچی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ عمر کی ناتجربہ کاری نے یا پھر تمہارے اچھے خون نے تمہیں اچھائیوں کی طرف مائل کیا، لیکن تقدیر سے تم کہاں تک لڑ سکتے ہو؟ تمہارا راستہ تو سیٹ جبار کی کوٹھی تک ہی جاتا تھا، اور پھر اس کار تک جو سیٹ جبار کی ملکیت تھی۔ وہاں پہنچ گئے تم، لیکن وہاں پہنچ کر تم نے ان راستوں پر چلنے سے انکار کر دیا جو تمہاری روزی کا جز تھے۔ تم نے سیٹ جبار جیسی شخصیت سے بغاوت کی۔ غور کرو، جبکہ تمہیں تو زندگی تعمیر کرنے کے لیے بہت سے سہاروں کی ضرورت تھی اور تمہیں پہلا سہارا وہی پکڑنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس سے روگردانی کی۔ اس کے بعد تمہاری معصومیت جگہ جگہ مجروح ہوتی رہی۔ تم نے پولیس سے رابطہ قائم کیا، وہاں پر تمہیں بتا دیا گیا کہ تم ایک معصوم بچے سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن تم نے اپنی معصومیت تسلیم نہیں کی اور سیٹ جبار کے خلاف احمقانہ حرکات میں مصروف رہے۔ غور کرو، ایک مضبوط اور ٹھوس چٹان ناتواں ہاتھوں سے کیسے کھسک سکتی ہے؟ تمہیں قید ہو گئی اور پھر تم قید سے رہا ہو گئے، واپس گھر آ گئے، تمہیں اطلاع ملی کہ تمہیں قید کروانے والے کون تھے۔ اس وقت بھی تمہیں سنبھل جانا چاہیے تھا، لیکن تم اچھلتے کودتے رہے۔ تم نے کچھ نامعلوم لوگوں کا سہارا لے لیا جو یقیناً درپردہ سیٹ جبار کے دشمنوں میں سے ہوں گے، ایسے دشمن جو بزدل اور گھٹیا ہوتے ہیں، لیکن کیا تم اس دشمنی کی وجہ جانتے ہو؟ چمن نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا اور بے اختیار میری گردن نفی میں ہل گئی۔ میں واقعی خود کو اس وقت بہت احمق محسوس کرتا تھا۔ اس دشمنی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے منصور، کہ وہ لوگ جو تمہارے پشت پناہ بن گئے سیٹ جبار کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اپنے مفاد کے لیے۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے صرف تمہیں مہرے کی حیثیت سے چنا تھا۔ ظاہر ہے کمزور آدمی ہمیشہ مضبوط سہارے پکڑتا ہے۔ تمہاری پشت پناہی کرنے والوں کے لیے تم ایک ایسی شخصیت تھے جو ان کی بات مان کر سیٹ جبار کو خاصا نقصان پہنچا سکتے تھے، اور تم نے ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا بھی شروع کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ اس سے خوش ہوں گے۔ تم نے سیٹ جبار کے دائیں بازو کو اکھیڑ ڈالا۔ یہ بات معمولی نہ تھی، میری مراد طارق سے ہے۔ ان لوگوں نے تنکوں سے پہاڑ گنانے کی کوشش کی اور ناکام رہے۔ تم البتہ ان کے لیے کھلونا بنتے رہے۔ تمہیں اس بات پر حیرت ہوگی منصور کہ سیٹ جبار ہمیشہ سے تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم میں بہت کچھ بننے کی صلاحیت ہے، لیکن تمہارے ذہن پر ایک دھند چھا رہی تھی، نیکی اور شرافت کی دھند۔ اس کے خیال میں ابتدا ہی سے تمہاری تربیت غلط ہوئی تھی۔ سیٹ جبار تمہاری صحیح تربیت کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں مزید حیرت ہوگی منصور کہ سیٹ جبار آج بھی روز اول کی طرح تمہیں پسند کرتا ہے اور تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ چمن، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے، تمہاری یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں ہر سوال ہر زبان کی آزادی ہے، کیونکہ تمہارے الفاظ تمہارے اندر چھپے ہوئے انسان کے ترجمان ہوں گے۔ تمہاری بکواس میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ جو بات یا جو بکواس سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں سوال کر ڈالو، جواب دے دوں گا، یقیناً پوری سچائی اور دیانتداری سے جواب دوں گا۔ تمہارے خیال میں سیٹ جبار کے خلاف مجھے استعمال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ بہت گہرے اور چھپے ہوئے لوگ جو آج تک پردے میں بیٹھے ہیں۔ چمن نے فوراً ہی جواب دیا اور میرے دل میں مسرت کی پہلی لہر نمودار ہوئی۔ یہ بدبخت، خدا کا شکر ہے، ابھی پروفیسر شیرازی یا لیڈی جہانگیر سے واقف نہیں۔ کیا یہ تمہاری خام خیالی نہیں ہے؟ نہیں، ان کا وجود اسی طرح یقینی ہے جس طرح تم اس وقت میرے سامنے موجود ہو۔ لیکن چمن، میں احمق انسان نہیں، تمہارے اوپر بھروسہ کرتا رہا۔ کیا تمہارے خیال میں میں تم سے سچ نہیں بولتا رہا؟ بے شک سچ بولتے رہے، لیکن تم نے ان لوگوں کا راز بھی نہیں کھولا۔ گویا میں نے تم سے منافقت کی؟ نہیں، میں اسے منافقت کا نام نہیں دیتا، وہ تمہاری شرافت تھی، یا پھر میرے الفاظ میں ناتجربہ کاری کا عنصر۔ تم اگر سیر جبار کے لیے نرم ہوتے تو ان لوگوں کا راز ظاہر کرتے، لیکن تم اس کے دشمنوں کو ذہن کی گہرائیوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہو۔ تم تو بے حد چالاک اور زیرک انسان ہو، تم نے میرے ذہن میں ان لوگوں کو کیوں تلاش نہ کر لیا؟ بہت کوشش کی، لیکن اعتراف کرتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ سیر جبار آج بھی مجھے پسند کرتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ ہاں، وہ تمہیں کام کا آدمی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ تمہارے ذہن پر بس ایک خول چڑھا ہوا ہے، ایک مضبوط اور فولادی خول، جو اس کی کوششوں سے پتلا ضرور ہوا ہے لیکن ٹوٹا نہیں ہے۔ جس دن وہ خول ٹوٹ گیا، تم اس کے مقصد کے لیے فٹ ہو جاؤ گے، اور وہ اسی خول کے ٹوٹنے کا منتظر ہے۔ اگر یہ خول نہ ٹوٹا تو ایک دن وہ تمہیں توڑ ڈالے گا۔ اس کی تو یہ فطرت ہے، اس کی پسندیدہ شے اسے حاصل نہ ہو تو وہ اسے فنا کر دیتا ہے۔ آج تک وہ اس کام میں کیوں ناکام رہا؟ وہ تو میرے ہاتھوں نقصان اٹھاتا رہا۔ خام خیالی ہے تمہاری، تم کبھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے۔ طارق کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے فوراً ہی پوچھا، اور چمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے ابھی تک بنیادی سوال نہیں کیا منصور۔ بنیادی سوال؟ ہاں، ممکن ہے میرے منتشر ذہن نے میرا ساتھ نہ دیا ہو، میں نشاندہی کرتا ہوں۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں سیر جبار کی وکالت کیوں کر رہا ہوں؟ برے راستے کے راہی ہو، بک گئے ہوگے اس کے ہاتھوں، میں نے نفرت سے کہا۔ نہیں منصور، ایسی بات نہیں، میں سیر جبار کا 25 سالہ پرانا دوست ہوں، اس وقت کا جب سیر جبار نہیں تھا اور ایک معمولی سا تاجر تھا، اور میں اس کا شریک کار۔ مجھے یقین ہے تم سچ بول رہے ہوگے۔ ہاں، میں بالکل سچ بول رہا ہوں، ویسا ہی سچ جیسا تم نے ایک بار پہلے بھی بولا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم بھی سیر جبار کے شکار ہو، اسی لیے اس کے خلاف کام کرتے ہو۔ تمہارا دوسرا جملہ غلط ہے، میں نے پہلا جملہ ضرور کہا تھا، یعنی میں اس کا شکار ہوں، لیکن اس میں ایک جملے کا اضافہ اور کر دو، ہاں میں اس کی دوستی کا شکار ہوں۔ 25 سال کا ساتھ ہے ہمارا۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسکرا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں۔ بہرحال اس وضاحت کے بعد تمہارے ذہن میں چند باتیں ضرور صاف ہو گئی ہوں گی۔ اب طارق کے بارے میں میرا خیال پوچھ رہے ہو تو سنو، یہ سیر جبار کی عادت ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو بھرپور تعاون دیتا ہے، لیکن جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کسی دوسرے کی مداخلت کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تم نے پولیس میں پہلی رپورٹ کروائی، جس کی اطلاع فوری طور پر سیر جبار کو مل گئی۔ طارق بھی وہاں موجود تھا، اس نے تمہارا کیس سیر جبار سے لے لیا اور کہا کہ وہ تمہیں ٹھیک کر لے گا۔ سیر جبار اس سے مطمئن ہو گیا، اس نے بس طارق سے ایک بات کہی کہ وہ تمہاری زندگی چاہتا ہے۔ اس کے بعد تمہارے اور طارق کے درمیان کھیل چلتا رہا، اور تم نے طارق کو ایک ہاتھ سے محروم کر دیا۔ جبار کو اس بات کا وقتی دکھ تو ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، چمن، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ یہ لڑکا میری توقع کے مطابق ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس کی عادت ہے۔ اس نے ایک اور تجربہ کیا، یعنی فضل خان کو تمہارے مقابلے پر لا کر تمہارا دوسرا ٹیسٹ لیا، اور تم اسے اور پسند آ گئے، یعنی تم نے فضل خان کو معذور کر دیا، اور اس کے بعد اس نے تمہیں کچھ اور نکھارنے کا فیصلہ کیا۔ ایک منٹ چمن، میں نے درمیان میں مداخلت کی۔ ہاں ہاں کہو، تم کس وقت مجھ سے واقف ہوئے؟ جب تم نے پولیس انسپیکٹر کے سامنے بڑی معصومیت سے یہ بات کہی تھی کہ سیر جبار ایک سمگلر آدمی ہے، اور تم ان جگہوں کی نشاندہی بھی کر سکتے ہو جہاں مال اترتا ہے۔ اوہ، میں واقعی حیران رہ گیا۔ دراصل پولیس سیکشن میرے ہی پاس ہے، اس قسم کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ میں ہی دیکھتا ہوں۔ بہرحال میری اس وقت تم سے واقفیت تھی ہی نہیں، اور جب تم آیاز کے ساتھ میرے پاس آئے تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ تم سیر جبار سے پوشیدہ تھے، لیکن میرے پاس تھے، ہے نا لطف کی بات؟ اس عمارت میں تمہیں خاموشی سے قتل کیا جا سکتا تھا، بتاؤ کیا مشکل کام تھا میرے لیے؟ لیکن اصول اصول ہوتے ہیں، تم نے فضل خان کا پتہ پوچھا، میں نے خاموشی سے تمہیں بتا دیا۔ طارق کے اور تمہارے معاملے میں بھی میں نے بولنا مناسب نہ سمجھا، میں نے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی، کبھی تمہارے دوسرے معاملات کی کھوج نہیں لگائی۔ آخری بات چمن، ضرور، میں مسکرایا، لانچ کس کی تھی؟ سیٹ جبار کی، اور مال وہ بھی اسی کا تھا۔ یہ تمہارا ذہنی امتحان تھا، یہ دیکھنا تھا کہ حالات تمہیں کہاں تک لے آئے ہیں۔ تو یہاں تم ذلیل ہو گئے چمن، اگر غیرت اور شرافت کا ایک ذرہ بھی تمہارے وجود میں موجود ہوتا تو غور کرنا۔ خدا کی قسم منصور جھوٹ نہیں بول رہا، وہ کبھی اس لانچ کے ساتھ آنے پر تیار نہ ہوتا، یہ صرف تمہارے احسانات تھے جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ تم نے مجھے مجبور کیا، لیکن میں نے تمہیں اچھے مستقبل کا اشارہ بھی تو کیا تھا۔ مجھے اس مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اوہ، یہاں تم نے واقعی مجھے مایوس کیا، چمن ہونٹ سکیڑ کر بولا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کشیدگی نظر آئی اور وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ جزیرہ کس کا ہے چمن؟ اب اس میں پوچھنے کی کیا گنجائش رہ گئی، سیٹ جبار کا ہی تو ہے، لیکن یہاں کے لوگ حقیقت حال سے ناواقف تھے۔ لانچ طوفان سے متاثر ہو کر اسی طرف آئی تھی، لانچ کو اسی طرف آنا تھا، لیکن یہ صرف اتفاق ہے کہ طوفان بھی اسے اسی طرف ہی لے آیا اور اس کا سفر مختصر ہو گیا۔ میرے لیے کیا پروگرام تھا؟ میں نے سوال کیا اور چمن سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، جو پروگرام تھا اب نہیں ہے، تم نے واقعی مجھے مایوس کیا، مارٹی کو قتل کر کے بھی تم نے اچھا نہیں کیا، ایک کام کے اور تجربے کار آدمی کو تم نے مار دیا، مجھے اس کے مرنے کا بہت افسوس ہے۔ ایاز کہاں ہے چمن؟ اسے لانچ سے واپس لے جایا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہے۔ کیا وہ بھی میرے خلاف تمہارے آلہ کار میں شامل تھا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ چمن کے اس جواب میں میری توقعات کا تاج محل چھپا ہوا تھا، اس آخری سوال سے میرا قلبی تعلق تھا۔ چمن نے ناک سکیڑ لی اور گردن ہلا کر بولا، نہیں منصور، میرا معیار اتنا گھٹیا نہیں، سڑکوں اور گلیوں کے آوارہ چھوکرے اتنے قابل اعتماد نہیں ہوتے، اسے صرف تمہارا دل بہلانے کے لیے تمہارے پاس چھوڑ دیا گیا تھا۔ دراصل سیٹ جبار کی طرف سے اپنے کارکنوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، طارق نے اپنا کھیل پھیلا رکھا تھا، وہ بلیک میلنگ کرتا تھا، دوسرے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا تھا، اگر کبھی اسے سیٹ جبار کی مدد کی ضرورت پیش آ جاتی تو جبار اس سے پہلو تہی بھی نہیں کرتا۔ ایسا ہی کھیل میں نے بھی جاری رکھا، ایاز صرف میرے لیے کام کرنے والا ایک چھوکرا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میرے دل کو بڑا سکون ملا، کم از کم ایک شخص کا خلوص تو ثابت ہو گیا، ورنہ چمن کی اصلی شکل دیکھ کر تو پروفیسر اور گل بھی مشکوک ہو گئے تھے، کون جانے کون کس رنگ میں ہے۔ چمن بدستور کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا، پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا، بہرحال منصور، میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، میری بھی خواہش تھی کہ تم انسان بن جاتے، کام کے انسان، لیکن اب تم وہی ہو، کوئی تبدیلی نہیں آئی تمہارے اندر۔ میں سیٹ جبار کو تمہارے بارے میں کوئی غلط رپورٹ نہیں دے سکتا، اگر تم ٹھیک ہو گئے ہوتے تو میں بڑی خوشی سے تمہیں ساتھ لے جاتا۔ اور اس کے بعد چمن خاموش ہو گیا، میں بھی خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، حیرت تعجب کے اثرات بہت حد تک کم ہو چکے تھے۔ پھر میں نے کہا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے چمن ضرور کرو، ظاہر ہے تم سیٹ جبار کے مہرے ہو، اس سے الگ نہ جاؤ گے، لیکن چمن، تم نے کئی بار خلوص بھرے لہجے میں یہ بات بھی کہی تھی کہ خدا کرے تمہیں تمہاری ماں اور بہن مل جائیں، کیا اس لہجے اور ان الفاظ میں صداقت نہ تھی؟ وہ سب کچھ بھی جھوٹ تھا کیا؟ نہیں منصور، وہ جھوٹ نہیں تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ وہ دونوں تمہیں مل جائیں، اور شاید یہ اسی وقت ممکن تھا جب تم سیٹ جبار کے لیے کام کے آدمی بن جاتے، مگر اگر تم جبار کے اتنے قریبی دوست ہو تو تمہیں تو ان دونوں کے بارے میں بھی ضرور معلوم ہوگا۔ اب ان حالات میں تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے ان کا پتہ بتا دو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا وہ زندہ ہیں۔ منصور، مجھے ان کا پتہ نہیں معلوم، سیٹ جبار ایک ماہر اور شاطر آدمی ہے، اس نے ہر شخص کا ایک مقام متعین کر رکھا ہے، میں اس کا 25 سالہ دوست ہوں تو ضرور ہوں، لیکن اس کا کارکن بھی ہوں، کارکن اور صرف کارکن، میرے لیے بھی حدیں مقرر کر دی گئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، وہ اپنے لوگوں کا امتحان لیتا ہے، وہ خود کو چاروں طرف سے چاقو چوبند رکھنے کے لیے دشمن تخلیق کرتا ہے اور ان دشمنوں کو سہولتیں مہیا کرتا ہے، ایسی سہولیات جو بعض اوقات خود اس کی زندگی کی بھی دشمن بن جائیں، اور اس کے بعد وہ ان دشمنوں کو ناکامی کا منہ دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے، شاید یہ اس کا مشغلہ ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے اور موقع دیتا ہے اپنے دشمنوں کو کہ وہ اس کے خلاف بھرپور جدوجہد اور کاروائی کریں، اس کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو آزماتا ہے، گویا وہ صرف اپنے کارکنوں کا امتحان ہی نہیں لیتا بلکہ وقفے وقفے سے اپنے آپ کو بھی امتحان میں ڈالتا ہے۔ تو ایسا آدمی کسی کو اپنے دل کی گہرائیوں تک کہاں پہنچنے دیتا ہے؟ میں تمہیں یہ بات بتا سکتا ہوں منصور کہ تمہاری ماں اور بہن زندہ ہیں۔ بھروسہ کر سکتے ہو تو صرف ایک بات کا بھروسہ کر لو کہ مجھے ان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ میرے سینے میں پھر ایک کھولن پیدا ہو گئی، ایک دھماکہ سا ہوا میرے اندر اور میں تڑپ کر رہ گیا۔ اتنے عرصے کی جد و جہد اور امید کی کیفیت کے بعد ان دونوں کے زندہ ہونے کی اطلاع ملی۔ اے کاش مجھے ان کی قیامگاہ کا پتہ بھی چل جائے، کاش کوئی ایسی ترکیب ہوتی کہ میں ان کی صورت دیکھ سکتا۔ ایک بار، صرف ایک بار، یہ حسرت چند لمحات کے لیے میرے ذہن میں مچھلی، اور پھر میں عجیب سی نگاہوں سے چمن کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو چمن کے وہ دونوں زندہ ہیں؟ اس سوال کے بعد میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ چمن کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بار سیٹ جبار نے ہی یہ بات بتائی تھی۔ کب، کیسے؟ میں نے اشتیاق سے سوال کیا۔ میں بتا دوں گا منصور، لیکن شرط یہی ہے کہ میری بات پر تم بھروسہ کرو گے، اور اگر نہ کیا تو پھر میری ذہنی کیفیت بھی خراب ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ چمن کہ کس بات پر یہ بات سیٹ جبار نے تم سے کہی تھی؟ میں نے اس سے بات کی تھی، چمن بولا۔ کیسی بات؟ میں نے اس سے کہا کہ سیٹ جبار، منصور ایک بچھڑا ہوا سانڈ ہے۔ یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی جب تم نے طارق کا بازو توڑ دیا۔ میں نے سیٹ جبار سے دوستانہ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر منصور کو اس کی ماں اور بہن مل جائیں اور اس کے بعد اس کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دیے جائیں کہ وہ ایمانداری اور شرافت کی زندگی سے محروم ہو جائے، اسے کہیں دو پیسے کی نوکری بھی نہ مل سکے، تو شاید وہ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ جس کے جواب میں سیٹ جبار نے ہنس کر کہا تھا کہ چمن، بعض اوقات تم بھی بڑی بھولی بھالی باتیں کرتے ہو، منصور کو ابھی تک تم پہچان نہیں سکے۔ اس وقت صرف یہ ایک کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اس سے بھی دستبردار ہو جائیں تو پھر وہ کسی کام کا بھی نہ رہے گا، اور اس کے بعد تم اسے سنبھال بھی نہ سکو گے۔ جس پر میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا اس کی ماں اور بہن زندہ ہیں، تو سیٹ جبار نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں وہ زندہ ہیں اور سکون کی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن منصور کو وہ اس وقت تک نہ مل سکیں گی جب تک وہ میرا غلام نہ بن جائے گا۔ میں نے سیٹ جبار سے کہا کہ کیا وہ اسی شہر میں ہیں، یہی رہتی ہیں؟ اس بات پر وہ دل کھول کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، چمن یہ سوال احمقانہ ہے، اس کا جواب تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ یقین کرو منصور، میں نے اس سے سفارش کی تھی، لیکن اس بات کا یقین بھی کر لو کہ وہ تمہیں اس وقت تک کچھ نہ بتائے گا جب تک تم اس کے غلاموں میں شامل نہیں ہو جاؤ گے۔ وہ بہت چالاک انسان ہے منصور، بہت ہی زیادہ چالاک۔ میں چند لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اگر یہ بات ہے چمن تو اس سلسلے میں میں غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں منصور، ایسے نہیں، تم نے مجھے بے حد مایوس کیا، تمہارے چند الفاظ نے میری ذہنی کیفیت بدل کر رکھ دی۔ میں سیٹ جبار کا دوست ضرور ہوں، لیکن اصول کے تحت میں اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پہلے میں تمہارے بارے میں اسے تفصیلات بتا دوں، اور اس کے بعد یہ آخری الفاظ میں اس کے سامنے دہرا دوں گا، نتیجہ جو کچھ بھی ہوگا اسی پر عمل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے چمن، تم اب یہ کام کر سکتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ بات یہ ہے منصور کہ سیٹ جبار کو سمجھ نہیں سکے، تم اس زمانے ہی کو سمجھ نہیں سکے۔ ہاں سیٹ جبار ہزاروں امراض کی دوا ہے، بہت کچھ جانتا ہے، بہت کچھ دے سکتا ہے، بہت بڑی چیز ہے وہ، اور چند لوگ پیدا ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ کائنات کے حکمران بن جائیں۔ وہ حکمران ہے اور ہم سب اس کی شطرنج کی بساط پر رکھے ہوئے مہرے۔ یہ بساط نہ جانے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے شناسا ہاتھ اس بساط پر رکھے ہوئے مہروں کو چلاتے رہتے ہیں۔ بساط پر چھائے ہوئے ہاتھوں کو پہچان لو، ایسے ہاتھ بار بار پیدا نہیں ہوتے، یہ ہاتھ تقدیریں بدلنے کے ماہرین ہوتے ہیں، اور اگر ان ہاتھوں سے انحراف کیا جائے تو ہم بے جان مہرے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس اس سے زیادہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں کہنا۔ میں خاموشی سے چمن کی شکل کو غور سے دیکھتا رہا۔ چمن نے اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہا اور اس آدمی نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ شخص اس نامعلوم زبان میں، جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی اور جس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کون سی زبان ہے، اپنے ساتھیوں سے کچھ بولا اور دروازے پر مسترد کھڑے مسلح افراد اندر گھس آئے، پھر ان میں سے دو افراد آگے بڑھے اور انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں حیرت سے چمن کو دیکھ رہا تھا، لیکن چمن کا رخ دوسری طرف تھا، شاید وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ چلو، ان میں سے ایک نے کہا، اور میں نے آخری بار چمن کی طرف دیکھا اور گردن جھکا کر واپس پلٹ پڑا۔ یہ رات بڑی جان لیوا اور احساسات کی رات تھی، بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی اندر۔ عقل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اپنے سائے پر بھی شک ہونے لگا تھا، پروفیسر پر بھی غور کیا، سرخاب کے بارے میں بھی سوچا تھا، سب کے بارے میں سوچا، کس کی کیا غرض تھی مجھ سے، کس نے کس جذبے کے تحت، کس مصلحت کے تحت مجھ سے دوستی کی تھی۔ سارے جہاں سے اعتماد اٹھ چکا تھا، یہ دنیا میرے تصورات سے کہیں آگے تھی۔ در حقیقت مجھے کوئی تجربہ نہ تھا، انسانوں کا احمق ہوں میں بالکل۔ چمن کو دوست سمجھا، آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کیا۔ میں کیا جانتا تھا کہ میں اپنے دشمن کی گود میں بیٹھ کر خود کو محفوظ سمجھتا ہوں، کلکاریاں مار رہا ہوں، معصوم بچوں کی مانند بہت پیچھے ہوں۔ میں اس دنیا سے کیوں، آخر کیوں؟ اور اس کا جواب چمن ہی نے مجھے دے دیا۔ نہ تجربے کار تھا، اس کائنات کی آغوش میں پڑا ہوا بچہ ہوں، لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ہاں، اس طرح کام بالکل نہیں چلے گا۔ امی، تم زندہ ہو تو میرے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتی؟ دعائیں کرتی ہوتی تو تمہاری دعائیں اتنی بے اثر کیوں ہیں؟ خدا سے دعا کرو نا کہ مجھے یکسوئی دے دے، مجھے کوئی منزل دکھا دے۔ فریدہ میری بہن، کہاں ہے تو؟ آواز دے دے، دل کی گہرائیوں سے مجھے بلا لے، میں اس آواز کے سہارے تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں تیرے دل کی آواز سن لوں گا۔ بہت دنوں کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے، دل کی جلن باہر آ چکی تھی، اب رو لیا تو سکون سا محسوس ہوا۔ یہ خوشخبری بھی کم نہ تھی کہ وہ زندہ ہیں، بشرطے کہ چمن نے سچ بولا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آرام سے بھی ہیں، کیا واقعی وہ پرسکون ہوں گی؟ مگر اب کیا کروں؟ کیا ان دونوں کے حصول کے لیے سیٹ جبار کو آقا مان لوں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ یہ فیصلہ کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ صبح ہو چکی تھی، دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی باہر نکال لیا گیا، اور وہ لوگ مجھے اسی طرح ہانستے ہوئے کنارے پر لے گئے۔ کوٹری میں دھکیلتے ہوئے میری ہتھکڑیاں وغیرہ کھول دی گئیں۔ میں نے خاموشی سے پیٹیاں ڈھونی شروع کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مارٹی کی موت کا ان پر کیا رد عمل ہوا، اور اس وقت میری نگرانی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑی بات تھی، رات کی اس واردات کے بعد ان کا یہ رد عمل میرے لیے تعجب خیز تھا۔ سارا دن گزر گیا، دوپہر کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی مجھے بھی کھانا دے دیا گیا۔ کوئی انفرادیت نہیں رکھی گئی تھی مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں، حالانکہ چمن یہاں موجود تھا، لیکن یہ خیال بھی مزے کا خیز تھا۔ میں اب بھی چمن سے کوئی توقع رکھتا تھا۔ لانچ خالی ہو گئی تھی اور اب مال گوداموں میں منتقل ہو رہا تھا۔ پھر چھٹی ہو گئی اور کوٹھیوں میں ہم واپس آ گئے۔ اس رات دیر تک میں فضل سے باتیں کرتا رہا، پھر میں سو گیا۔ دوسرے دن پھر وہی کام، لیکن اب لانچ سمندر کے کنارے موجود نہ تھی، وہ واپس چلی گئی تھی اور اب مال گودام میں لے جایا جا رہا تھا۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ دوپہر کو کھانے کی چھٹی ہوئی تو دو مسلح نوجوان میرے پاس آ گئے۔ چلو، انہوں نے کہا، اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کسی کو یہ سوال کرنے کی اجازت نہیں، ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لیے پتھروں سے بنے ہوئے ایک احاطے میں داخل ہو گئے، جس میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک قوی ہیکل چوڑے سینے والا آدمی جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھے آگے آنے کا اشارہ کرنے لگا، اور میں نے کوئی تعرض بھی نہ کیا۔ تمہارا نام منصور ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پرسوں رات تم نے مارٹی کو قتل کیا تھا؟ ہاں، میں نے سکون سے جواب دیا۔ گویا تم قتل کر سکتے ہو منصور، تمہیں اس کی کوئی سزا اس لیے نہیں ملی کہ چمن یہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک خاص ذاتی دشمنی کا معاملہ تھا، لیکن اب چمن چلا گیا ہے اور اب یہاں کوئی معاملہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے اب یہاں میرا کوئی دشمن بھی نہیں، میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ دشمن بن سکتے ہیں، دشمنی ہو سکتی ہے، مجھ سے ملو، میں گواسکر ہوں، اس جزیرے کا انچارج، یہاں کا حکمران۔ میرے حکم کے خلاف تمہاری کوئی بھی جنبش تمہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر سکتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی؟ ہم اپنی شکایتوں کا خود ہی ازالہ کر لیتے ہیں، تم اس کی بالکل فکر نہ کرو۔ میں نے صرف تمہیں انتباہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سے قبل بھی تم دو افراد کو زخمی کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ بس جاؤ، منتظم تمہیں آئندہ حالات سے آگاہ کر دیں گے۔ ہم یہاں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تم سب کو کام کرنا ہوگا۔ تمہیں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ سارے کام کرنا پڑیں گے۔ میں تیار ہوں۔ اور سنو، جس طرح پرسوں تم دھوکہ دے کر لانچ پر پہنچ گئے تھے، آئندہ ایسی حرکت بالکل نہ کرنا، نہیں ہوگی۔ اوکے، اس نے کہا اور مجھے واپسی کا اشارہ کر دیا۔ مجھے یہاں تک لانے والے میرے ساتھ ہی چل پڑے تھے۔ اس کے بعد میں شام تک کام کرتا رہا اور پھر چھٹی کے بعد واپس اپنی کوٹھی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک میں مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ آئندہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، ظاہر ہے یہاں رہ کر وقت گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں ان تبدیلیوں کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جن کا تذکرہ گواسکر کر رہا تھا۔ بہرحال آخری فیصلہ میں نے یہی کیا کہ یہاں جتنے دن بھی گزارنے ہیں خاموشی سے گزار لوں اور آنے والے وقت کا خاموشی سے انتظار کروں۔ وقت گزرتا رہا، میں نے دنوں کا حساب چھوڑ دیا۔ کیا فائدہ یہ حساب کرنے کا، اور دل کی کیفیت خراب ہوتی جاتی تھی۔ بہت دنوں سے لانچ بھی کوئی نہ آئی اور سب بیکار زندگی گزار رہے تھے۔ البتہ ان دنوں ایک اور بات سوچتا رہا، یہاں کسی کو دوست بنانا چاہیے، کسی ایسے شخص کو جو میری مانند سر پھرا آدمی ہو اور اس قید خانے سے فرار ہونے میں دلچسپی بھی رکھتا ہو۔ اس کے لیے موضوع شخص کی تلاش کرنا بھی بہت ضروری تھا اور ایک بہت بڑا مسئلہ بھی تھا۔ بہرحال میری نگاہیں جائزہ لیتی رہی اور پھر کچھ آسانیاں اور بھی فراہم ہو گئی۔ گواسکر کو جزیرے پر کچھ نئی تعمیرات اور صفائی ستھرائی کی سوجھی۔ ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ اس طرح ان بیکار مزدوروں کی کچھ ورزش بھی ہو جائے گی۔ بہرحال ایک صبح اس نے جزیرے میں موجود تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر لیا اور خود کو ایک لیڈر سمجھ کر تقریر شروع کر دی۔ تم لوگوں میں سے ہر شخص سمجھ چکا ہے کہ یہاں سے فرار یا چھٹکارا کسی طور بھی ممکن نہیں۔ جو یہاں موجود ہے اسے یہی زندگی گزارنی ہوگی۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے تمہارے لیے بہتر سہولیات کی سفارش بھیجی تھی، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ اس طرح تمہیں یہاں قیام میں آسانی فراہم کر دی جائے گی، لیکن ان آسانیوں کے حصول کے لیے تمہیں خود محنت کرنی ہوگی۔ میں نے تمہارے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر منگوائے ہیں جو آئندہ ماہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسری سہولت بھی تم لوگوں کو مہیا کر دی جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں خود بھی کام کرنا ہوگا، اور کام کرنا بہت بہتر رہتا ہے۔ اس طرح ہاتھ پاؤں ڈھیلے بھی نہیں پڑتے۔ تمہیں بائیں سمت کی ساحلی پہاڑیوں کو توڑ کر نئی تعمیرات کے لیے پتھر جمع کرنے پڑیں گے۔ اس علاقے کی صفائی کرنی ہوگی، اور یہ سارے کام میں چاہتا ہوں کہ پرسوں سے شروع کر دیے جائیں۔ سپروائزر تمہیں ہدایات دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پورے صبر اور سکون کے ساتھ تم یہ خدمات انجام دیتے رہو، تاکہ آئندہ تمہارے لیے مزید مفادات کے بارے میں سوچا جا سکے۔ عورت، مجمع میں سے کسی کی آواز آئی اور گواسکر چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ مطالبہ کس نے کیا؟ سامنے آؤ۔ لیکن چاروں طرف خاموشی چھائی تھی، کسی نے اعتراف نہ کیا۔ گواسکر کو کوئی جواب نہ ملا۔ گواسکر کی خونخوار نگاہیں ایک ایک چہرے کو ٹٹول رہی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے عورت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اتنے لوگوں کے درمیان سے کسی ایک آواز کی شناخت مشکل تھی، اور کوئی بھی شخص اس بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہ تھا۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر گواسکر نے پاٹدار آواز میں کہا، تم سب لوگ کسی پرفضہ مقام پر پکنک منانے نہیں آئے۔ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ سفارشات بھیجی تھی۔ میں فطرتاً رحم دل انسان ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم تندرست رہ کر میرے لیے کام کرتے رہو۔ تمہاری زندگی اور موت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ آج تک تم جس انداز میں زندگی گزارتے آئے ہو، اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ کھلے آسمان تلے موسم کی سختیوں کے ساتھ ساتھ تم بیمار ہو جاتے تھے تو تمہیں ایک علیحدہ جگہ ڈلوا دیا جاتا تھا۔ مر جاتے تو تمہارے لیے سمندر موجود تھا، اور تم میں سے جتنے کم ہو جاتے میری طلب پر مجھے اتنے ہی لوگ نئے مل جاتے۔ گویا مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن میں فطرتاً رحم دل انسان ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے تمہاری بہتری کے لیے سوچا۔ اگر تم لوگوں نے اس منصوبے کی تکمیل میں کوئی گڑبڑ کی تو میں اس پر لعنت بھیج دوں گا، اور تمہاری زندگی انہی مصیبتوں کا شکار رہے گی۔ کسی طرح کی بدماشی اور سرکشی نہیں برداشت کی جائے گی۔ مجھے یہاں موجود انسانوں کی زندگی کا حساب نہیں دینا پڑے گا، سمجھے تم لوگ؟ مجھے بتاؤ، عورت کی ضرورت کسے محسوس ہوئی؟ میں اس بارے میں بھی غور کروں گا۔ لیکن کوئی کچھ بھی نہ بولا۔ غالباً وہ لوگ گواسکر کی مکاری سے واقف تھے۔ گواسکر کو اس کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے کہا، آئندہ کوئی ایسا مطالبہ نہ ہو ورنہ میں ایسا مطالبہ کرنے والے کے ہاتھ پاؤں بندوا کر سمندر میں ڈلوا دوں گا، سمجھے تم لوگ؟ بس اب منتشر ہو جاؤ۔ لوگ منتشر ہو گئے، میں بھی عام لوگوں کے ساتھ تھا۔ جزیرے کی زندگی عجیب تھی، حالانکہ مجھے یہاں خاصا وقت گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک میں اس جزیرے کی نوعیت نہیں جان سکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہاں کسی سے گھلنے ملنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، کسی سے میری شناسائی بھی نہ تھی، نہ ہی کسی نے میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی کی۔ سب ہی اپنے اپنے دکھوں کی صلیب کاندھوں پر اٹھائے سسک رہے تھے۔ انسانوں کے دو طبقے تھے یہاں، ایک وہ جو جزیرے کے نگران عملے کے لوگ تھے اور علیحدہ بیرک میں رہتے تھے، اور دوسرے وہ جو مزدور یا قیدی تھے۔ عملے کے لوگ قیدیوں سے دور رہتے تھے، کوئی بھی کسی قیدی سے گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، باقی رہے قیدی قسم کے لوگ تو وہ افسردہ پڑے رہتے تھے اور ان کی کیفیت ایک مشین کی سی تھی، غالباً وہ آپس میں کسی سے گفتگو بھی نہیں کرتے تھے۔ گواسکر کی اس تقریر کے بعد میں بھی اپنی کوٹری میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں کچھ نئے خیالات انگڑائیاں لینے لگے۔ یہ جزیرہ نہ تو جیل تھا، نہ ہم لوگ کسی حکومت کے قیدی تھے، پھر یہاں موجود لوگ اس قدر بے جان اور بے بس کیوں تھے؟ یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے لائے گئے ہیں؟ میرے دل میں ان کے بارے میں جاننے کا اشتیاق پیدا ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ ویسے یہ بھی انوکھی بات تھی کہ سیٹ جبار، جیسا کہ چمن نے بتایا، کہ مجھ سے اس قدر دلچسپی رکھتا ہے، اور اگر چمن کی بات پر یقین کر لیا جائے تو میری اب تک کی زندگی اسی کی مرضی کے مطابق گزرتی رہی تھی، اور اب وہ مجھ سے اس قدر بے پرواہ کیوں ہو گیا تھا؟ مجھ میں اور یہاں موجود عام لوگوں میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا تھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اس سوال کا جواب اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا کہ سیٹ جبار مجھے مکمل طور پر بے بسی کا احساس دلانا چاہتا ہے، یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ میں اس کی نگاہ میں ایک حقیر چونٹی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ تو اس کی عنایت تھی کہ وہ مجھ جیسے حقیر انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دینا چاہتا تھا۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو یہ غلط بھی نہ تھا۔ سیٹ جبار کے مقابلے میں میری حیثیت ہی کیا تھی؟ میں اس کے ایک معمولی سے ڈرائیور کا بیٹا تھا، جیسا ایک ڈرائیور کی جگہ پر لڑکا بیٹھا ہو، اور وہ ایک جزیرے کا حکمران تھا اور نہ جانے کیا کیا جال پھیلا رکھے ہوں گے، نہ جانے کتنے منصور اس کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہوں گے۔ میں اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ سیٹ جبار کے بارے میں جتنا سوچتا ذہن عجیب سی بے بسی کا احساس لے کر اداس ہونے لگتا، لیکن میں اس بے بسی کو ذہن میں جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے مقابل آنے کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہ تھا، میں اس سے بڑا آدمی تو نہیں بننا چاہتا تھا، میں تو بس اپنے مقام کو چاہتا تھا، اپنی ماں اور بہن کا حصول چاہتا تھا، اور ان احساسات میں میں آگے جانا چاہتا تھا۔ میں اس سے چھوٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے بار بار اس کے سامنے بے بس ہوا تھا، لیکن جب تک سینے میں سانس اور بدن میں روح موجود ہے میں اس کے خلاف کام کرتا رہوں گا۔ بہرحال پہاڑوں کی کٹائی شروع ہو گئی تھی، مزدوروں کی ایک بڑی تعداد پہاڑوں میں پہنچا دی گئی، ان کے لیے ایک پہاڑی کے دامن میں کیمپ لگا دیا گیا۔ اپنی یہ رہائش گاہ بھی مزدوروں نے خود تیار کی، کام تقسیم ہو چکے تھے، چند مزدوروں کو کھانا پکانے کا کام سونپا گیا، محافظوں کے لیے بڑے بڑے خیمے لگائے گئے جو مزدوروں کے احاطے سے کافی دور تھے، ان کے نزدیک میچان باندھے گئے تاکہ مزدوروں پر نگاہ رکھی جائے۔ تیسرے دن صبح گواسکر نے مزدوروں کے اجتماع کے سامنے پھر تقریر کی، یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، میں آخری بار کہتا ہوں کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم لوگ بھی انسانوں کی طرح اچھی زندگی بسر کر سکو۔ اب سے تھوڑی دیر بعد کام کا آغاز کیا جائے گا، تین انجینئر تم لوگوں کی رہنمائی کریں گے، تمہیں چاہیے کہ پورے صبر اور سکون کے ساتھ کام کرنا شروع کرو اور میرے اس مشن کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کسی فرد نے اس سلسلے میں کوئی شرارت کی تو وہ سوچ لے کہ اس جزیرے پر معافی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ بس اب تم لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لو۔ تمام مزدور ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک عظیم الشان پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک دھماکہ ہوا اور کام کا افتتاح ہو چکا تھا۔ یہ دھماکہ ڈائنامائٹ کا تھا۔ اسی رات مزدوروں کے کیمپ میں میں نے پہلی بار ایک شخص سے دوستی کرنے کی کوشش کی۔ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، مضبوط جسم کا مالک، لمبی داڑھی تھی اور پیشانی پر نماز کا نشان موجود تھا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے میرے نزدیک آ کر لیٹ گیا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر جلدی سے سلام کا جواب دینے لگا۔ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ کوئی خاص بات نہیں، بس میں نے سوچا آپ سے باتیں ہی کر لوں۔ ایک سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے، یہاں سب ایک ہی دکھ کے شکار ہیں لیکن ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں، سب ایک دوسرے کے شناسا ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کہتے سنتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کا ماضی انہیں ماحول سے بیزار کر دیتا ہے اور وہ خود بھی اس میں کھو جاتے ہیں۔ مجھے بھی یہاں آئے ہوئے کئی دن ہو گئے لیکن اس دوران میں ایک بھی شناسا نہ بنا سکا۔ دن؟ ادھیڑ عمر شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی تمہیں دن ہوئے ہیں بیٹے، مہینے، پھر سال، ہو جانے دو، جگ بیت جانے دو، سب سے شناسائی ہو جائے گی۔ جلدی کیا ہے، میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ ویسے میرا نام تو منصور ہے۔ اوہ، بڑا دلکش نام ہے میرے لیے، میرے سب سے بڑے بیٹے کا نام بھی منصور ہی ہے، تین بیٹے ہیں میرے۔ تو کیا مطلب، ان میں سے کوئی اس کیمپ میں بھی ہے؟ میں نے بے اختیار سوال کیا۔ خدا نہ کرے، وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، ادھیڑ عمر شخص نے فوراً ہی تڑپ کر کہا۔ بشیر ہے میرا نام، حافظ بشیر، خدا کے فضل و کرم سے قرآن محفوظ ہے میرے سینے میں، میرا واحد سہارا، جس کے ذریعے زندگی میں کوئی اضطراب نہیں، باقی سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے خوش رہوں، محمد شخص نے کہا۔ مجھے معاف کیجیے گا محترم، خامخواہ آپ کے آرام میں مخل ہو رہا ہوں، بس ذرا دل چاہ رہا تھا آپ سے گفتگو کرنے کو۔ ضرور کرو، مجھے فرصت ہے، حافظ بشیر نے کہا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ بہت مختصر سوال ہے لیکن اس کا جواب بہت طویل ہے۔ مختصر کہوں کہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو تمہاری تشفی نہیں ہوگی، اس لیے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ جوانی فوج میں گزاری، سنگاپور میں 6 ماہ تک جاپانیوں کی قید میں رہ چکا ہوں۔ یہ کیمپ دوران جنگ کے قیدیوں کے کیمپ سے مختلف نہیں، میرے خیال میں اس کا تصور بھی جنگی قید خانوں سے لیا گیا تھا، یہی سب کچھ وہاں بھی ہوتا ہے تمام قیدیوں کے ساتھ۔ بہرحال ملک تقسیم ہو گیا، رب العزت نے 3 بیٹے عطا فرمائے، لیکن حالات کچھ ایسے رہے کہ میں اپنی نگرانی میں ان کی تربیت بالکل نہ کر سکا۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازم تھا جو پل اور سڑکیں بناتی تھی، اس لیے باقی آدھی عمر گھر سے دور رہ کر گزار دی۔ بچے اہلیہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے۔ فوجی زندگی نے مشقت اور فرض شناسی کا عادی بنا دیا تھا، ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنا مجھے پسند نہ تھا، اس لیے 10 سالہ مدت کی ملازمت میں نے زیادہ سے زیادہ 1.5 ماہ کی چھٹی کی ہوگی۔ 3 بیٹوں کی شادی میں شریک ہونے کے لیے گھر پہنچا تھا یا پھر اہلیہ کی موت پر، اس کے علاوہ میں نے کبھی چھٹی نہ کی، حالانکہ بچوں کی ابتدائی پرورش اسی تنخواہ سے ہوئی تھی جو مجھے کمپنی سے ملتی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے شاید خود کو بے سہارا محسوس کیا، اور ان کا سوچنا بھی شاید درست ہی تھا۔ بے شک انہوں نے تھوڑی بہت تعلیم میری کمائی سے حاصل کی جو بہت مختصر تھی، اس کے علاوہ اپنے مستقبل کی تعمیر میں ان کی اپنی کوششوں کا زیادہ ہاتھ تھا، اس لیے وہ یہ بات فراموش کر بیٹھے تھے کہ باپ کا سہارا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شادیاں ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن یہ احساس ان کے سینوں میں کار فرما تھا کہ باپ دور کی چیز ہے جس سے زندگی کا تعلق زیادہ سے زیادہ چند روز کا ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ بات ان بے وقوفوں کے ذہن میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ اہلیہ کے انتقال کے بعد میں نے 1.5-2 سال تک ملازمت جاری رکھی، لیکن اب دل نوکریوں پر مائل نہیں ہوتا تھا، یہ خواہش تھی کہ اپنے بیٹوں اور ان کے بچوں کے درمیان زندگی گزار دوں۔ چند روز کی بات ہوتی تو کچھ نہیں، مجھے جگہ مل گئی، لیکن میرے بچوں کو میری وجہ سے تکلیف ہو گئی، ان کی بیویوں نے ناگبو چڑھانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے میرے لیے وہ کون سی جگہ بناتے، اب اتنا چھوٹا سا مکان تھا، چھت پر بھی میرا گزارا ممکن نہ تھا۔ گرمیاں تو چھت پر گزاری جا سکتی تھی، لیکن سردیوں میں کیا ہوتا۔ میں نے اپنے پوتے اور پوتیوں کے لیے کافی سامان خریدا اپنی اس رقم سے جو مجھے کمپنی سے ملی تھی، اور اسی وقت میرے بچوں پر یہ انکشاف ہوا کہ میں اب ملازمت چھوڑ چکا ہوں۔ میرے بیٹوں نے تو اپنے دلوں میں نہ جانے کیا سوچا ہوا تھا، لیکن میری بیٹیاں یعنی ان کی بیویاں آپس میں خسر پھسر کرنے لگی۔ موضوع یہی تھا کہ اب میں کہاں رہوں گا اور وہ میرے لیے کہاں سے جگہ نکال سکیں گی۔ انہوں نے اپنے شوہروں سے بھی یہی سوال کیے، چنانچہ میرے منجلے بیٹے نے ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا میں کوئی چھوٹی سی جگہ کرائے پر حاصل کر لوں اور وہیں پر رہوں۔ انہوں نے بڑی فراغ دلی سے کہا کہ میں کھانا پینا تو اپنے پاس سے کروں، البتہ جگہ کا کرایہ وہ مشترکہ طور پر ادا کر دیا کریں گے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو کیوں تکلیف دوں، کیا محسوس کریں گے وہ اپنے دلوں میں، وہ اگر خود محسوس نہ کریں تو ان کے ملنے جلنے والے یا بلا وجہ کوئی آمنے سامنے ہو گیا تو ان پر تانہ زنی شروع کر دے گا کہ بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا اور ایک اجنبی جگہ پر چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں وہ شہر چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے وہ شہر چھوڑ دیا اور دوسری جگہ آ کر رہنے لگا، لیکن دل نہیں لگتا تھا، مجھے اپنے پوتے پوتیاں بہت پسند تھے، یہ سب مجھے بہت یاد آنے لگے اور دل چاہتا تھا کہ یہ مختصر سا فاصلہ طے کر کے ان کے پاس ہی پہنچ جاؤں، لیکن پھر وہی احساس، کیا فائدہ کہ تلخی ہو۔ وہاں سے دل کچھ اکتا گیا تھا، تھوڑی سی رقم ابھی باقی تھی جسے میں بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کر رہا تھا۔ پھر ایک ریکروٹنگ ایجنسی کا اشتہار میں نے دیکھا، اسے کنسٹرکشن سے متعلق کام کے لیے ورکرز کی ضرورت تھی۔ میں وہاں پہنچ گیا، پاسپورٹ وغیرہ تو میرے پاس موجود نہیں تھا۔ ریکروٹنگ ایجنسی کے نمائندے نے مجھ سے کہا کہ وہ خفیہ طور پر مجھے ملک سے باہر پہنچا سکتے ہیں، بہترین مستقبل رکھا انہوں نے میرے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رہائش بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا اور معقول تنخواہ بھی دی جائے گی۔ میں نے سوچا یہ ذریعہ اچھا ہے، ممکن ہے ملک سے باہر رہ کر میں اپنے معصوم پوتے پوتیوں کے لیے کچھ فراہم کر سکوں۔ چنانچہ میں 6,000 روپے دے کر ایک لانچ کے ذریعے چل پڑا اور لانچ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ اسمگلروں کا ایک گروہ تھا جو اس طرح سے مزدوروں کو جمع کر رہا تھا تاکہ وہ ان کے لیے کام کر سکے۔ میں نے مختصراً اپنی کہانی تمہیں سنا دی۔ حافظ بشیر صاحب خاموش ہو گئے، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ اب تک کی زندگی میں جو تجربات حاصل ہوئے تھے ان سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس دنیا میں کچھ لوگ سیٹ عبد الجبار ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں، صرف انسان ہیں، اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو حوادث سے زمانہ میں الجھ کر انسانیت کا تصور تک بھول بیٹھے ہیں، جن کا اعتماد انسانوں پر سے اٹھ چکا ہے اور جو خود کو انسانوں کے اس ریوڑ میں شامل نہیں سمجھتے، جو صرف مصائب اٹھانے کے لیے بنے ہیں۔ ان کے دلوں میں محبتوں کے سمندر بھی موجزن ہیں، لیکن ان سمندروں میں کبھی طغیانی نہیں آتی، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اڑ کر اپنے پیاروں کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ جنہیں وہ اپنا سمجھتے ہیں وہ ان سے بیزار ہیں۔ میرے معبود، یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، دنیا تیری محبت کے سہارے تشکیل پائی ہے تو پھر یہاں یہ المیے کیوں، یہاں ایسے بے بس کردار کیوں آ بسے ہیں۔ میں دیر تک یہی سوچتا رہا، حافظ بشیر بھی خاموش لیٹا ہوا تھا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ اس کے الفاظ میں سپاٹ پن موجود تھا، لیکن میں ان کے گداز سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ جب میں نے اپنا نام منصور بتایا تو اس کی آنکھوں میں محبت کی کتنی چرنیں پھوٹ پڑی تھی، کیونکہ منصور اس کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ کیا اس کا بیٹا بھی اس کیمپ میں موجود ہے تو کیسے تڑپ اٹھا تھا۔ آہ، کتنی محبت تھی اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے جو اس کے وجود کو کسی کونے میں بھی برداشت نہیں کر پاتے، جن کے پاس اس کے لیے 2 گز زمین بھی نہ تھی، صرف ایک چارپائی، 2 وقت کی روٹی اور 3-4 جوڑے کپڑے۔ وہ 3 مل کر تو اسے اپنی آنکھوں پر بٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ سو گئے، حافظ بشیر کی آواز ابھری، نہیں، آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ بیٹے، کیوں فضول باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہو، یہاں ہر کہانی تمہیں اس سے ملتی جلتی ملے گی، بس تھوڑا سا الٹ پھیر ہوگا ان کہانیوں میں، لیکن کچھ بھی نہیں، اور مفہوم سب کا یکساں ہی ہوگا۔ میں تو یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے، میں جانتا ہوں کہ ذرا سا گھماؤ پھراؤ کے ساتھ وہی کہانی ہوگی، کسی کے ظلم کی کہانی، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ رات کے کسی پہر نیند آ گئی، لیکن ذہن میں بوڑھے کے بارے میں خیالات ابھر رہے تھے۔ میں الٹے سیدھے خواب دیکھتا رہا۔ امی اور فریدہ بھی نظر آئیں، ایاز کو بھی دیکھا، پروفیسر شیرازی اور سرخاب کو بھی دیکھا، سب عجیب عجیب سی کیفیت لے کر میرے سامنے آ رہے تھے، اور پھر ان سب کے غول میں سے ایک چہرہ ابھرا، ایک شیطانی چہرہ، اور یہ چمن کا چہرہ تھا۔ چمن جس پر مجھے بے حد اعتماد تھا اور جس کی میں نے خلوص دل سے قدر بھی کی، لیکن بعض جگہ تقدیر کا بلکہ ایک غیبی ہاتھ کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چمن بھی کسی طور سیٹ جبار کا آدمی ہی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس سے پروفیسر شیرازی کو چھپایا اور یہ بہت اچھی بات ہوئی، ورنہ پروفیسر شدید مشکلات کا شکار ہو جاتا۔ سیٹ جبار جیسے انسان اکیلے کہاں ہوتے ہیں اور کسی کو اکیلا کہاں چھوڑتے ہیں۔ مجھے اپنے دل میں مسرت کا بے پایا سمندر ابھرتا ہوا محسوس ہوا، عالم خواب میں ہی۔ باہر صورت صبح ہو گئی، مزدوروں کو ناشتہ دیا گیا، جزیرے پر دھماکے ہوتے رہے، پہاڑی پتھر ٹوٹ کر نشیب کی جانب لڑکتے رہے اور مزدور کام کرتے رہے۔ یوں شام ہو گئی، میرے سلسلے میں کوئی خاص تخصیص نہ کی گئی۔ میں دوسرے مزدوروں کے ساتھ میں بھی بڑا سا ہتھوڑا لے کر پتھر کوٹنے کا کام کرتا رہا۔ پہاڑی میں ایک نمایاں شگاف پیدا ہو چکا تھا، اس کے درمیان سے ایک سڑک نکالی جا رہی تھی۔ اس کام کو جاری ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے، ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو قابل ذکر ہوتا۔ مزدور اپنا کام کر کے تھک ہار کر رات کو اس خاردار تار کے کیمپ میں آ پڑتے۔ البتہ اب میرے اس خیال کی تردید ہو گئی تھی کہ یہاں کوئی ایک دوسرے کا شناسا نہیں، سب ہی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے تھے۔ اس دوسرے حصے کی بات اور تھی، جہاں ہمیں کوٹھیوں میں رہنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے دن بھر کے کام اور دھندوں کے بعد جب کوٹھیوں میں تنہائی نصیب ہوتی تو پھر کسی سے خصوصی تعارف بھی کیسے کیا جاتا اور ایک دوسرے سے بھی اچھی واقفیت رکھی جا سکتی تھی۔ حافظ بشیر سے میری کئی بار ملاقاتیں ہوئیں، یہ ضروری بات نہیں تھی کہ کوئی شخص کسی ایک ہی جگہ آرام کرے، جس کا جہاں دل چاہتا لیٹ جاتا۔ وسیع احاطہ تھا۔ تقریباً 16-17 دن کے بعد میں ایک شام حافظ بشیر کے پاس زمین پر لیٹا ہوا تھا کہ میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور میں نے حافظ بشیر کو آواز دی۔ وہ کوہنی پر سر رکھے میری جانب مڑ گیا۔ حافظ صاحب، آپ کو یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ شروع شروع میں تو وقت کا تعین کیا تھا بیٹے، لیکن اس کے بعد پھر گھنٹوں، دنوں اور مہینوں کو یاد رکھنا چھوڑ دیا۔ اب تو سال بیت گئے، اگر غور کروں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 5-6 سال سے کم تو نہیں ہوئے، لیکن میں نے ان کا حساب رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ویسے آپ کو اس جگہ کے بارے میں کچھ معلومات تو ہوں گی، کیوں نہیں؟ یہ جزیرہ ساؤتھ انڈیا کہلاتا ہے ان لوگوں کے الفاظ میں۔ اب یہ ساؤتھ انڈیا کیا ہے، اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہاں جہاز وغیرہ تو آتے رہتے ہوں گے اکثر، ظاہر ہے اسمگلروں کا جزیرہ ہے، سامان یہاں اترتا ہے، چڑھتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہیلی کاپٹر بھی یہاں آ جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنا لمبا چوڑا جال پھیلا رکھا ہے ان لوگوں نے، لیکن اس کے آگے کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم، اور میرا خیال ہے یہاں موجود کسی شخص کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ آپ قرب جوار میں نظر نہیں رکھتے؟ آپ کو کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ میں مائن انچارج ہوں، 5 آدمی میری تحویل میں دیے گئے ہیں، بارودی سرنگیں لگانا اور پہاڑیاں اڑانا۔ کنسٹرکشن کمپنی میں بھی یہی کام کرتا تھا۔ ان لوگوں کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے فوراً ہی سوال کیا۔ میں نے خود بتائی تھی، ملازمت حاصل کرنے کے لیے میں نے جو درخواست دی تھی اس میں بھی میں نے اپنا پیشہ اور تجربہ لکھا تھا۔ حافظ بشیر نے جواب دیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حافظ بشیر سے دل کی بات کہہ سکوں۔ جو کچھ کرنا تھا بہت کچھ سوچ سمجھ کے کرنا تھا۔ بہرحال کچھ تذبذب کے عالم میں میں نے کہہ دیا، حافظ صاحب، آپ کو یہاں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ آپ نے کبھی یہاں سے نکلنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ میرے اس سوال پر حافظ بشیر نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری کہانی سننے کے بعد بھی یہ سوال کرتے ہو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کون ہے میرا باہر کی دنیا میں؟ میرے بچے مجھے بھول چکے ہوں گے، میرے پوتے پوتیاں پہلے بھی میرے شناسا نہ تھے، تو ان کے ذہن میں میرا تصور بھی باقی نہ رہا ہوگا۔ خامخواہ مجھے انہیں پریشان کرنے سے فائدہ، لیکن اس جزیرے کی زندگی، آپ اس سے مطمئن ہے کیا؟ ہاں، پوری دنیا میرے لیے یکساں ہے، 2 روٹیاں، تن ڈھانپنے کے لیے لباس اور آرام کے لیے 2 گز زمین، مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کلام الہی میرا سرمایہ ہے، جب کبھی اضطراب محسوس کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ڈوب جاتا ہوں، بے پایا سکون مل جاتا ہے۔ بس، میں خاموش ہو گیا۔ در حقیقت حافظ بشیر کا کہنا بھی درست تھا۔ جب اس خاموشی کو کافی دیر گزر گئی تو حافظ بشیر نے مجھے مخاطب کیا، منصور بیٹے، جی حافظ صاحب، تم فرار کے بارے میں سوچتے ہو؟ حافظ صاحب نے نہایت سادگی سے کہا، لیکن میں چونک پڑا۔ یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا حافظ صاحب؟ تمہارے سوالات سے۔ اس کے علاوہ تم نوجوان بھی ہو، سب حافظ بشیر نہیں ہوتے، نہ جانے کون کون ہوگا تمہارا، مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے، اس لیے یہ سوال انوکھا نہیں ہے۔ میں خاموشی سے حافظ بشیر کی شکل کو غور سے دیکھتا رہا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں حافظ صاحب، آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں تمہیں بددل نہیں کروں گا بیٹے، لیکن یہ جگہ بہت پراسرار ہے، جزیرہ بھی مختصر نہیں ہے۔ مجھے یہاں اتنا عرصہ ہو گیا لیکن مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیلات آج تک معلوم نہ ہو سکی ہیں۔ جن لوگوں سے میری شناسائی ہے ان میں سے کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جزیرے کے محل وقوع کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص بھی ملا آپ کو جس کے دل میں یہاں سے فرار ہونے کی خواہش یا منصوبہ موجود ہو؟ باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن میرے یہاں قیام کے دوران آج تک کسی نے فرار کی کوشش نہیں کی۔ ویسے گواسکر انتہائی چالاک آدمی ہے، ہر چند کہ ابھی تک یہاں سے فرار کا کوئی واقعہ تو پیش آیا نہیں، لیکن وہ چوکس رہتا ہے۔ اس نے خونخوار شکاری کتے بھی پال رکھے ہیں جنہیں بعض اوقات راتوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ تربیت یافتہ کتے ہوتے ہیں جو اپنے شکار کو پاتال سے بھی کھود کر لے آتے ہیں۔ میں نہیں جانتا منصور کہ فرار کی کوشش کامیاب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں خاموشی سے حافظ صاحب کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اس موضوع پر ان سے کوئی گفتگو بھی نہ کی۔ خود حافظ بشیر کو اس فرار کے لیے اپنے ساتھی بنانے کا کوئی خیال میرے ذہن میں بھی نہ آیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ اس احساس کو ہی کھو بیٹھے ہیں۔ ساری رات مجھے نیند نہ آئی، میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ فرار کے مختلف منصوبے میرے ذہن میں آ رہے تھے، ویسے یہ بات بھی بے چینی کا باعث تھی کہ کمبخت چمن مجھے یہاں پہنچا کر بھول گیا تھا، حالانکہ سیٹ جبار کے سلسلے میں میں نے اس سے نرمی کا اظہار بھی کیا تھا۔ چمن کے بارے میں اب یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ سیٹ جبار کا ہی آدمی ہے اور اس کے سارے اقدامات بھی سیٹ جبار کے اشاروں پر ہی ہوتے ہیں، اور سیٹ جبار اس بات پر تلا ہوا ہے کہ میں خود کو ایک چیوٹی کی طرح حقیر سمجھنے لگوں اس کے سامنے اور کچھ بھی نہ ہو۔ اگر سچائی سے سوچا جاتا تو حقیقت واضح ہو جاتی۔ کہاں سیٹ جبار ایک بین الاقوامی شاطر جس کے پاس ہزاروں کنڈے موجود تھے، اور کہاں میں، میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر میں خلوص دل سے اس کے گروہ میں شامل ہو بھی جاتا تو اسے کون سا بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ اس کی دولت مجھ سے ہزار گنا خطرناک لوگوں کو خرید سکتی تھی۔ سیٹ جبار نے صرف مجھے اس لیے گھاس ڈالی کہ وہ چوہے بلی کے کھیل کا شوقین تھا اور اپنے دشمنوں کی بے بسی سے لطف اندوز ہو کر ذہنی سکون حاصل کرتا تھا۔ میرے ساتھ بھی یہی کیفیت ہو گئی تھی۔ اس جزیرے پر قید کر کے وہ لوگ مجھے بھول گئے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ میں ان کے لیے ان تمام مزدوروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن میں یہ طویل انتظار برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کسی تحریک کا خواہش مند تھا۔ امی اور فریدہ زندہ تھی، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو میں کسی نہ کسی دن ان سے ضرور مل لوں گا، ورنہ جدوجہد میں جان دے دوں گا۔ میں اس برائی سے شکست نہیں مان سکتا۔ دوسرے دن حسب معمول ہم کام پر چل پڑے۔ پہاڑیوں کے مشرقی حصے میں مجھے پتھر توڑنے پر لگا دیا گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ سیٹ جبار کے خلاف میرے دل میں بے پناہ نفرت اٹھ گئی تھی اور میں زیادہ تر انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ پہاڑیوں کی ڈھلان میں اس جگہ جہاں پہاڑیاں توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، برگد کا ایک عظیم الشان درخت کھڑا تھا۔ درخت بہت قدیم معلوم ہوتا تھا، اس کے تنے کا پھیلاؤ عظیم الشان تھا، ڈالیاں لٹک کر زمین پر دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اس طرف مزدور بھی نہیں تھے۔ درخت کو دیکھ کر میں یوں ہی بے خیالی کے عالم میں اس طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے پاس اور کوئی مزدور بھی نہ تھا، لیکن دفتن درخت کی جڑ کے پاس کسی شے کو متحرک دیکھ کر میں چونک پڑا۔ نہ جانے کیا چیز تھی، شاید کوئی ہاتھ رینگ رہا تھا، لیکن پھر دو ہاتھ نمایاں ہوئے اور پھر ایک سر اور پھر ایک انسان باہر نکل آیا، ایک کبھی ہیکل مزدور۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک سمت دوڑنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں پتھر توڑنے کا ہتھوڑا موجود تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، البتہ اس نے مجھے نہ دیکھا۔ بلندی پر پہنچ کر وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن میرے دل میں کریت پیدا ہو گئی، وہ برکت کے درخت کے پاس کیوں گیا تھا؟ کوئی خاص بات تھی؟ اس کا انداز چوروں جیسا ہی تھا۔ دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر جب دوپہر کے کھانے کی چھٹی ہوئی تو میں اپنا کھانا لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ معصوم سے خد و خال کا مالک نوجوان تھا، عمر 24-25 سال سے زیادہ نہ تھی، بدن چوڑا اور گٹھا ہوا تھا، اس کے جسم پر عجیب سی بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ وہ میرے اس طرح آ بیٹھنے سے نروس سا ہو گیا، بالکل میری طرح۔ بالآخر میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو کیا نام ہے تمہارا؟ وہ چونک پڑا لیکن کچھ نہ بولا۔ میں چند لمحات انتظار کرتا رہا، پھر میں نے دوبارہ کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ گلاب۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میرا نام منصور ہے، ایک بات بتاؤ گے گلاب؟ میں نے کہا، اور وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم ڈھلان پر برگد کے درخت کی جڑ میں کیا کر رہے تھے؟ میرا یہ سوال اس کے لیے شاید بہت خوفناک تھا۔ وہ سہمی سہمی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے نزدیک رکھا وزنی ہتھوڑا اٹھایا اور پوری قوت سے میرے اوپر پھینک دیا۔ میں اگر فوراً اچھل کر ایک طرف نہ ہو جاتا تو میری کھوپڑی پاش پاش ہو جاتی۔ ہتھوڑا ایک چٹان پر پڑا اور ایک پتھر درمیان سے ٹوٹ گیا۔ اس سے ہتھوڑے کی ضرب کی قوت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ دیوانہ وار اٹھ کر مجھ پر جھپٹا اور میں نے اس کی زد سے بچتے ہوئے کہا، کیا کرتے ہو، پاگل ہو گئے ہو تم؟ میری بات تو سن لو۔ لیکن وہ خوف سے پاگل ہی ہو چکا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا اور قریب پڑا ہوا ایک وزنی پتھر اٹھا لیا۔ دوسرے لمحے اس نے وہ پتھر مجھ پر پھینک مارا اور میں نے اس کی یہ ضرب بھی خالی کر دی، لیکن میں اب اس کے پاگل پن سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میری توقع کے مطابق اس نے کسی جنگلی بھینسے کی طرح مجھ پر چھلانگ لگائی، لیکن میں بھی مستعد کھڑا تھا۔ میں نے اسے ایک ہاتھ سے روکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ پر زوردار گھونسا مارا۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا تھا۔ دوسرا مکہ میں نے اس کی تھوڑی پر رسید کیا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا۔ وہ گر پڑا لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون کی ندیاں چل رہی تھی اور سارا لباس خون آلود ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چیتے کی طرح خونخوار ہو رہا تھا۔ دوسری بار وہ مجھ سے لپٹ گیا اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں جان بچاؤں، چنانچہ میں اپنی مخصوص جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دو تین ضربوں نے اسے الٹا کر دیا اور وہ بے ہوش پڑ گیا۔ اس کی بے ہوشی کے بعد میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف غور سے دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ ہماری اس جنگ کو اور کتنے لوگ دیکھ رہے تھے۔ لیکن خوشبختی یہ تھی کہ یہ جنگ ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ چند مسلح محافظ اس چٹان کے دوسری طرف تو موجود تھے، لیکن انہیں کسی بات کا شبہ نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے مزدور بھی ہم سے دور نہیں تھے، لیکن کسی کو اس جنگ کا اندازہ نہیں تھا۔ گلاب کی ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا، اسے فوری طبی امداد کی سخت ضرورت تھی اور اس کے لیے کوئی ترکیب ضروری تھی۔ اس لیے میں نے جلدی جلدی پتھر اٹھا کر اس کے بدن پر ڈالے اور پھر ایک بڑا پتھر اٹھا کر دوسرے پتھر پر مارا، جس سے زوردار آواز پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں زور سے چیخا، محافظ میری آواز سن کر دوڑ پڑے اور آن کی آن میں میرے سر پر پہنچ گئے۔ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ اوپر سے پتھر لڑک پڑے اس پر، یہ